منگل 2 اگست کے سیربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام. ترک حکومت کے اصرار کے بعد پاکستان میں گلین تحریک سے وابستہ سکولوں کے مستقبل پر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. ایسے ہی ایک سکول کے طالب علم نے کہا،
ٹینشن بالکل ہے کیونکہ ہم 6 ایئرز میں سکول میں ہوں اور ایک سال میں رہ گیا تو آگے پھر فیوچر از ایٹ سٹیک.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. ترک وزیر خارجہ مولود اوغلو نے کہا ہے کہ وہ جلاوطن ترک مبالغ فتح اللہ گولن کی تنظیم کی پاکستان میں سرگرمیوں سے متعلق ترک حکومت کے خدشات پر پاکستانی رد عمل سے مطمئن ہیں. تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری.
ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ فتح اللہ گولین کی تنظیم ہر اس ملک کے لیے خطرہ ہے جہاں وہ موجود ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان گولین کی تنظیم کے تحت چلنے والے تعلیمی اور ثقافتی اداروں کو بند کر دے گا کیونکہ وہ پاکستان اور دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. ترک حکومت کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ماہ حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے پیچھے جلا وطنی اختیار کر کے امریکہ میں مقیم ترک مبلغ فتح اللہ گولین کا ہاتھ ہے، تاہم وہ اس الزام سے انکار کرتے ہیں.
ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اپنے مغربی اتحادیوں پر ملک میں گزشتہ مہینے ہونے والی فوجی بغاوت کا الزام عائد کیا ہے. ٹی وی پر اپنی تقریر میں صدر رجب طیب اردوان نے سوال کیا کہ آیا مغربی طاقتیں جمہوریت کے ساتھ تھیں یا دہشت گردی کے ساتھ. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے وزارت خارجہ کے حکام سے کہا ہے کہ سعودی عرب میں مختلف کمپنیوں میں کام کرنے والے پاکستانیوں کے واجبات دلوانے کے لیے سعودی حکام سے بات کریں. دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسی شکایات کے ازالے کے لیے پاکستانی سفارت خانے میں ایک سیل قائم کر دیا گیا ہے.
اس میں وے فارورڈ یہی ہے کہ اس وقت ہماری کوششیں جو ہے مستقل تھی. ہمارے سفیر جو ہیں وہ ہر سطح پہ جا کے ملے ہیں. ابھی انہوں نے سعودی فارن منسٹر سے ملاقات کی تھی اور کل جو ہے انہوں نے سعودی لا منسٹر سے ملاقات کی تھی اور اس کے سلسلے میں سب نے ایشورنس دلائی کہ ہم جلد از جلد مسئلے کو حل کرائیں گے. سعودی کنگ نے بھی جو ہے ہماری رپورٹس کے مطابق ایک ڈکری ایشو کی ہے جس کے مطابق ان کو ہدایت جاری ہوئی ہے کمپنیز کو کہ وہ اپنے ملازمین کے ڈیوز جو ہیں وہ امیجیٹلی ادا کریں.
ادھر انڈیا کے وزیر برائے امور خارجہ وی کے سنگھ بیرون ملک کام کرنے والے 10,000 انڈین شہریوں کی مدد کے لیے آج سعودی عرب جا رہے ہیں. سعودی عرب میں ان افراد کی ملازمت ختم کر دی گئی ہے. بھارت نے ان افراد کو وطن واپس بلانے کا وعدہ کیا ہے، تاہم فی الوقت حکام انہیں ہنگامی غذائی راشن فراہم کر رہے ہیں. یہ افراد زیادہ تر تعمیراتی کام کرتے تھے. بنگلہ دیش میں پولیس نے حالیہ ہائی پروفائل حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے بارے میں اطلاع دینے والے کے لیے بڑے انعام کی پیشکش کی ہے. ایک بنگلہ دیشی نژاد کینیڈین شخص پر گزشتہ مہینے ڈھاکہ کے کیفے پر حملہ کرنے کا الزام ہے. اس حملے میں مغوی بنائے گئے تمام 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے جن میں زیادہ تر غیر ملکی شامل تھے. امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن رہنماؤں کی جانب سے ایک امریکی مسلمان فوجی کی والدہ غزالہ خان کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے. غزالہ خان کے شوہر خضر خان نے جمعرات کو ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کی تھی. رد عمل میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ خضر خان کی تقریر کے دوران سارا وقت وہ خاموش کھڑی رہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے غزالہ خان نے کہا کہ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں کھڑے ہو کر بات کر پاتی.
بس پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے یہ سب کچھ کہ اس نے مجھے اتنا سٹرونگ بنا دیا کہ میں سٹیج تک پہنچ گئی. اور جہاں تک میری تکلیف کہ میرے بیٹے کی تصویر پیچھے لگی ہوئی ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں بات کرو وہاں کھڑی ہو کے، میرے میں نہیں ہمت تھی. آئی ہیڈ ٹو کنٹرول، میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھا ہوا تھا اس وقت. اور جو کچھ خان صاحب میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے وہ میری ہی آواز تھی پیچھے.
فرانس کے شہر نارمنڈی میں ایک چرچ کے پادری کی آخری رسومات میں ہزاروں سوگوار شریک ہیں. انہیں اسلامی شدت پسندوں نے ایک حملے میں ہلاک کیا تھا. نارمنڈی کے ان 85 سالہ پادری کو دولت اسلامیہ سے منسلک 2 فرانسیسی نوجوانوں نے ہلاک کیا تھا. شام سے رپورٹس ہیں کہ باغیوں نے جس جگہ روس کے فوجی ترسیل کے ہیلی کاپٹر کو مار گرایا تھا اس کے قریب ہی سراقیب نامی ایک علاقے پر زہریلی گیس پھینکی ہے. سراقیب سے ایک ڈاکٹر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پیر کو ایک ہیلی کاپٹر سے کلورائن سے بھرے 2 بیرل پھینکے گئے. اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان میں مسلح گروہ لوگوں کو اپنی جانیں بچا کر پڑوسی ملک یوگینڈا جانے سے روک رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ یہ مسلح گروہ جوان مردوں اور نوجوان لڑکوں کو زبردستی بھرتی کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائل جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی سنا کیجیے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں. امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن رہنماؤں کی جانب سے امریکی مسلمان فوجی کی والدہ کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی مذمت تو جاری ہے, لیکن مسلمان فوجی والدین کے بی بی سی اردو سے خصوصی جو انٹرویوز ہوئے ہیں وہ ہم آگے چل کے آپ کو پروگرام میں سنوائیں گے. لیکن پہلے آج کا بڑا موضوع. ترک وزیر خارجہ مولود اوغلو نے کہا ہے کہ وہ جلا وطن ترک مبلغ فتح اللہ گلن کی تنظیم کی پاکستان میں سرگرمیوں سے متعلق ترک حکومت کے خدشات پر پاکستانی رد عمل سے مطمئن ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ فتح اللہ گلن کی تنظیمیں پاکستان اور دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. اسلام آباد سے ارم عباسی.
آج اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترک وزیر خارجہ مولود جاوش اوغلو کا کہنا تھا کہ فتح اللہ گولن کی تنظیم ہر اس ملک کے لیے خطرہ ہے جہاں اس کی موجودگی ہے. ترک وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان گولن کی تنظیم کے تحت چلنے والے تعلیمی اور ثقافتی اداروں کو بند کر دے گا کیونکہ وہ پاکستان اور دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مطمئن اور مجھے یقین ہے کہ ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے. ہمیں ایسی تنظیموں کے حوالے سے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے جو ہر ملک کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے جہاں یہ موجود ہیں ایک خطرہ ہے. ترک حکومت کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ماہ حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے پیچھے امریکہ میں جلا وطنی اختیار کرنے والے ترک مبلغ فتح اللہ گولن کا ہاتھ ہے, تاہم وہ اس الزام سے انکار کرتے ہیں. خیال رہے کہ ترکی میں گزشتہ ماہ صدر اردوان کی حکومت کے خلاف ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کے بعد حکومت نے میڈیا سمیت ہزاروں فوجیوں کو نوکریوں سے برطرف یا معطل کر دیا. ترک حکومت نے مقامی میڈیا کے 140 سے زیادہ ایسے ادارے بھی بند کر دیے جن پر امریکہ میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنے والے ترک مبلغ گولن حامی ہونے کا شبہ تھا. ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ گولن کی تنظیم حزمت کے پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں تعلیمی اور ثقافتی ادارے ہیں. اس تنظیم کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے مولود اوغلو نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں ترک خدشات پر پاکستان کے رد عمل سے مطمئن ہیں اور پر امید ہیں کہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں ہم نے اس کی حمایت کی لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کا خفیہ ایجنڈا تھا اور ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ ترکی میں اس قسم کی کوششوں سے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ کوشش اس تنظیم کی جانب سے پہلے بھی دسمبر 2013 میں کی گئی تھی. اس لیے اس دہشت گرد گروپ کے خلاف پوری دنیا میں کوشش ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں ہمیں برادر ملک پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہے. اس موقع پر سرتاج عزیز نے ترک عوام کو حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش ناکام بنانے پر مبارکباد بھی پیش کی.
کانگریچولیشنز ٹو دی پیپل آف ترکی آن دی سکسیسفل کمپین.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ترک عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 15 جولائی کو ترک حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا. اس مقصد کے لیے ترک عوام سڑکوں پر نکلی جو کہ خوبصورت مناظر تھے اور جمہوریت کی اس کامیابی کو پوری دنیا میں منایا گیا اور ہم وزیر اعظم اردوان کی سربراہی میں ایک مستحکم محفوظ اور مضبوط ترکی کی مکمل حمایت اور تعاون کرتے ہیں. خیال رہے کہ اس سے پہلے ترکی کی جانب سے گولن کی تنظیم سے متعلقہ اداروں کی بندش کے مطالبے پر پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا تھا کہ پاکستان ان سکولوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ترک حکام سے رابطے میں ہے, تاہم جس بات پر زیادہ غور ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ترکی ایسی کوئی تنظیم یا ادارہ تجویز کرے جو ان سکولوں اور کالجوں کا انتظام سنبھالے. ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ ترک اور پاکستانی عوام جانتے ہیں کہ وہ مشکل حالات میں ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں. اس موقع پر سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان اور ترکی مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرتے رہیں گے. ارم عباسی بی بی سی اسلام آباد.
اسلام آباد میں پاک تر اسکول اور کالج کا ایک بڑا جبکہ کئی چھوٹے کیمپسز بھی موجود ہیں جن میں ہزاروں بچے زیر تعلیم ہیں. ہمارے ساتھی طاہر عمران چک شہزاد میں واقع پاک تر اسکول کے مین کیمپس میں کچھ دیر پہلے گئے اور وہاں انہوں نے دو طلباء سے بات کی.
میں اس وقت اسلام آباد کے نواحی علاقے چک شہزاد میں پاک ترک انٹرنیشنل اسکول اور کالج کے مین کیمپس کے باہر کھڑا ہوا ہوں, اور اس کیمپس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا افتتاح ترکی کے سابق صدر عبداللہ گل نے کیا تھا. جو ادارہ اس کیمپس کو پاک ترک اسکولوں کو پاکستان میں چلاتا ہے, ان کی ویب سائٹ پہ جب ہم نے جا کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اس ادارے کی جو ملکیت ہے وہ مقامی لوگوں کے پاس ہے اور وہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے تحت ایک باضابطہ کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ ہے, جس سے بظاہر یہ تاثر دیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کا فتح اللہ گلن کی حزمت فاؤنڈیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اور اسکول میں کوئی بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہے, لیکن ہمیں دو اسٹوڈنٹس جو ہیں جو کہ او یا اے لیول میں پڑھتے ہیں وہ باہر نظر آئے جن سے ہم نے بات کی. کا نام کیا ہے؟
ارمغان.
کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ترکی کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی حکومت پہ پریشر ڈال رہی ہے کہ اسکولوں کو بند کیا جائے؟
جی, میں نیوز وغیرہ میں دیکھتا رہتا ہوں کافی, مطلب پتا ہے کہ ترکی کا کیا مطالبہ ہے. مطلب اوریجنلی تو مطالبہ ان کا تھا کہ مطلب پاک اسکولس یہ شٹ ڈاؤن ہونے چاہیے, لیکن کرنٹلی میں جو سن رہا ہوں اس میں وہ کہہ رہے کہ اونرشپ ٹرانسفر ہو جانی چاہیے فرام پاکٹر آئی سی ایف ٹو معرف آرگنائزیشن جو ان کی اپنی ہے, ترکی کی فرینڈلی ہے.
اچھا, تو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ مثلا اگر اسکول بند ہو گیا تو آپ کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟
میں کرنٹلی اے ایس لیول میں ہوں, ابھی میرا رزلٹ آنے والا ہے کہ اس کے بعد میں اے ٹو میں چلا جاؤں گا. جی, ٹینشن بالکل ہے کیونکہ لائک میرا, میں نے 6 ایئرس میں اسکول میں ہوں اور ایک سال میں رہ گیا کنٹینیو کر رہا ہوں, تو آگے پھر لائک میرا فیوچر از ایٹ اسٹیک. تو
کیا آپ کو جب آپ پڑھتے تھے یہاں پہ تو کوئی فتح اللہ گلن کی کوئی کتابیں یا کوئی مٹیریل بتایا جاتا تھا کچھ؟
نہیں, اسکول میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. مطلب ہمارے کانسنٹریشن مینلی اسٹڈیز کی طرف ہوتا تھا, وہ مطلب ایکسٹرا اس طرف کوئی لے کے ہمیں جاتے نہیں تھے, مینلی ہمارے اسٹڈیز کی طرف ہی ان کا کانسنٹریٹ ہوتا, وہ بس ایجوکیشن فوکس کرتے تھے.
تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ کتابیں دی جاتی تھی یا ان کی بک دی جاتی تھی کوئی اس طرح کی, کوئی دیٹس ناٹ رائٹ. آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟
جی, میں بھی اے ایس لیول میں پڑھتا ہوں.
اور آپ کا نام؟
زید.
تو زید, آپ کو کیا ٹینشن ہے کہ اسکول بند ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟
جی, ٹینشن تو آف کورس ہے, جب آپ اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تو آپ کا صرف ایک سال رہ گیا, اس کے بعد ویسے بھی آپ نے یونیورسٹی میں چلے جانا ہے, تو ایک سال کے لیے آپ پھر آپ گھومتے پھرتے رہیں گے دوسرے اسکولس میں, تو ٹینشن تو آف کورس ہوتی ہے.
تو کیا اسکول والوں نے تسلی وغیرہ کو دی آپ کو؟
جی, اسکول والوں نے تسلی دی ہے, انہوں نے کہا کہ اسکول ان شاء اللہ بند نہیں ہوں گے, پہلے ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں, تو انہوں نے ہمیں کافی تسلی دی ہے کہ اسکول انشاءاللہ بند نہیں ہوں گے.
جو تعلیم ہے اس کا سٹینڈرڈ کیسا ہے یہاں پہ باقی اسکولوں کے نسبت؟
تعلیم کا سٹینڈرڈ یہاں پر اچھا ہے, خاص طور پر ایف ایس سی اور میٹرک کا سٹینڈرڈ یہاں پر بہت اچھا ہے, اور چونکہ او اے لیولز پاک ترک میں ریسنٹلی شروع ہوئے.
ترک حکومت کی جانب سے گلن موومنٹ کے تحت پاکستان میں چلنے والے پاک ترک سکولز بند کرنے کے مطالبوں کی رپورٹس پر ان والدین کا کیا کہنا ہے جن کے بچے ان سکولوں سے پڑھ چکے ہیں یا اب بھی پڑھ رہے ہیں؟ لاہور کے سینئر صحافی محمد لقمان کے دو بچے بھی انہی سکولوں میں زیر تعلیم رہے ہیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے ان سے بات کی اور پوچھا کہ انہوں نے ان سکولوں کو کیسے پایا.
جی بالکل, یہ میرے بچے جو ہیں تقریباً 9 سال پڑھے, یعنی چار سال ایک بچہ پڑھا, 5 سال ایک پڑھا. تو اس طرح جو ہے نا, مجھے ان کے اسکول سے کوئی 9 سال انٹریکشن رہا. جو بیٹا اور بیٹی جو پائی دونوں نے کر لیے, پہلے بیٹی میری چونکہ 4 سال اس سے آگے بھی بچے تھے, اس نے پہلے کر لیے, بعد میں بچہ 5 سال باہر رہا.
تو
اس طرح جو کہنا ہے کہ 9 سال تقریباً میں نے ان کو ان کے ساتھ انٹریکشن کیا, اس میں مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جہاں پہ کوئی انڈاکٹرینیشن ہوئی ہو رہی ہو, کسی خاص قسم کا کوئی چیز پڑھائی جاتی ہو, بڑا ایک روایتی قسم کا, جیسے اسلام روایتی اسلام اسلام کا اسلامیات ان کی جو تھی وہ انگلش میں تھی, لیکن وہ بالکل ہمارے جو عام جو کنسیپٹ ہے سنی اسکول آف تھاٹ ہے اس کے مطابق تھی.
تو لقمان صاحب, یہ بتائیں کہ ان سکولز میں آپ نے, آپ کے بچوں نے کبھی آپ نے یہ محسوس کیا یا آپ کو جو فتح اللہ گلن ہے ان کی مومنٹ کے بارے میں یا ان کی شخصیت کے بارے میں بھی انہیں کچھ پڑھایا جاتا تھا کہ کیسی مومنٹ ہے یہ اور پورا اس کے بارے میں؟
ان کی جو ٹیکسٹ بک تھی ان میں کسی قسم کا ذکر نہیں تھا فتح اللہ گلن کا, لیکن جب کبھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہوتی تھی, جیسے کوئی ان کا سیمینار ہوتا تھا یا کوئی اس قسم کا کوئی اور ایونٹ ہوتا تھا, تو اس میں کئی بار کتابیں پڑھی ہوئی تھی. میرا فتح اللہ گلن کو دیکھنے کو, اس کی جاننے کا موقع جو ملا, وہ ان کی ہاں کتابیں میں نے ایک دو دفعہ دیکھی, جو اس طرح کے جو ان کے بعد میں सेमिनार होते थे या कोई ऐसा कोई फैशन शो होता था या कोई और एनुअल जो इवेंट होता था वहां पे किताबें के जो पड़ी होती थी और वो फ्री तकसीम भी कर देते थे। लेकिन उससे मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि कोई डिविशन है। एक रवायती किस्म की बातें उसमें होती थी वो इस्लाम के बारे में, कोई सियासी उसका जो पहलू कम ही मुझे नजर आया है। एक जैसे एक जैसे मौलाना मदूदी हो गए, अली शरीयती हो गए, इस किस्म की वो चीजें होती थी। कोई मुख्तलिफ चीजें इस तरह नहीं होती थी कि जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि कोई हेरेसी है या डिफरेंट कोई एटीट्यूड है जो कि इस्लाम की हद से हो।
ये थे लाहौर से सीनियर सहाफी मोहम्मद लुकमान। गुलेन मूवमेंट की तारीख और पस मंजर जानने के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले मारूफ मजहबी स्कॉलर जावेद गामदी से बात की और उनसे ये जानना चाहा कि फतुल्ला गुलेन की मूवमेंट है क्या।
ये बात आपके इल्म में होगी कि मुसलमानों के यहाँ दीन की दो ताबीरें राइज रही हैं।
जी,
एक सूफियाना ताबीर है और दूसरी सलफी ताबीर है। सलफी ताबीर ने मौजूदा जमाने में सियासी ताबीर की हैसियत इख्तियार कर ली और इसके बड़े लोगों में से मौलाना सैयद अबुल्ला मौदूदी भी थे और इख्वान के बाद रहनुमा भी थे।
जी,
सूफी ताबीर का जहूर पूरे आलम इस्लाम में हुआ है। हिंदुस्तान में देवबंद की तहरीक इसी ताबीर के मुताबिक लोगों की तालीम और तरबियत का इहतमाम करती रही है।
जी,
और उसके बड़े बड़े रहनुमा भी इसी ताबीर को सामने रख कर लोगों की अपनी खानकाहों में तरबियत भी करते रहे हैं।
जी,
इसी आलमी तहरीक के एक बड़े आदमी सईद नुरसी थे जिन्होंने कमालिज्म के जेरे असर जो पाबंदियां लगा दी गई थी उनमें सूफी नुक्ता नजर की तरवीज की और जो उनके रसायल नूर थे उनके जरिए से सूफीज्म या आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम की सूफी ताबीर को लोगों में आम करने की सही की और चंद बुनियादी चीजों की तरफ उन्हें तवज्जो दिलाई जो उनकी जाती जिंदगी को पाकीजा बना सकती।
जी,
गोलन का ताल्लुक बुनियादी तौर पर इसी सूफी ताबीर से है।
जी,
ये आपके इलम में है कि उन्होंने एक इमाम की हैसियत से जिंदगी शुरू की थी और बतदरीज फिर एक बड़ी समाजी तहरीक बर्पा करने में कामयाब हो गए। उनकी जितनी तहरीरें अब तक नजर से गुजरी हैं या जो कुछ उनके जुबान से हम अब तक सुन चुके हैं उसमें इसी ताबीर का इजहार होता है। इसमें फर्द की जाती तरबियत, उसकी इस्लाह, मौजूदा माशरे में लोगों के साथ मिलजुल कर रहने के आदाब, एक सेकुलर और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में किस तरीके से हमें अपना काम करना है इसके लिए रहनुमाई और हिदायत और फिर समाजी इदारों के जरिए से अपना असर और रसूख पैदा करने की सही।
तो गांधी साहब, आपने सूफी और सूफियाना ताबीर की बात की तो तुर्की की जो सूफी तहरीकें हैं वो बरेसगीर पाक और हिंद की सूफी तहरीकों से कितनी मुख्तलिफ हैं या आपके ख्याल में एक ही जैसी हैं?
बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। देखिए, जो सूफी तहरीकें हैं इनके तीन पहलू होते हैं। इनका एक पहलू वो है जिसका ताल्लुक सूफीज्म के फलसफे से है।
जी,
हिंदुस्तान में ज्यादा उसका गलबा रहा है। दूसरा पहलू उसका वो है कि जिसपे अखलाक को मौजू बनाया जाता है और इस दुनिया के बारे में हम एक रवैया इख्तियार करते हैं।
जी,
ये चीज भी हमारे यहाँ बड़ी हद तक खानकाहों में लोग बयान करते रहे हैं। और तीसरी चीज लोगों की आम तरबियत और उनका खानकाही निजाम है।
जी,
ये तीनों चीजें आमतौर पर सूफी तहरीकों में कहीं नुमाया होती हैं, कहीं कमतर सामने आती हैं, कहीं कोई एक पहलू नुमाया हो जाता है।
जी,
तो गोलन के यहाँ जो पहली दो चीजें हैं यानी जिनमें खास तरह की अखलाकियात, दुनिया से बेजारी और रहबानियत का दर्श दिया जाता है उसके कोई आसार नजर नहीं आते। अलबत्ता ये बात के अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक आदमी का होना है, उसको इस दुनिया के अंदर पाकीजगी इख्तियार करनी है, इंसानों की खिदमत करनी है, आपके इलम में है कि वो दो ही चीजों पर ज्यादातर जोर देते रहे हैं। एक ये कि हमें बगैर किसी तासुब के और तफरीक के सारी इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए और दूसरे ये कि बाहमी तौर पर एक दूसरे के साथ मामला करके और एक डायलॉग या मुकालमे के जरिए से दुनिया में अमन कायम करने की जद्दोजहद करनी चाहिए।
तो
ये वो पहलू है कि जो खानकाही तसव्वुफ में हिंदुस्तान में भी नुमाया रहे हैं, लेकिन गोलन तहरीक के यहाँ जो पहली दोनों चीजें हैं ان کے کوئی بہت زیادہ اثرات آپ کو نہیں ملتے.
اچھا گاندھی صاحب, گلن موومنٹ اور اردوان کے جو فالوورز ہیں ان کے درمیان یہ جو اختلافات ہیں اس کی نوعیت آپ کی نظر میں کیا ہے, کیا اور کیا یہ تحریک اتنی خطرناک ہے کہ اسے ختم کر دینا چاہیے, حتیٰ کہ پاکستان میں چلنے والے اسکول بھی ان سے چھین لیے جائیں؟
اس کے بھی دو دور ہیں. ایک تو وہ دور ہے کہ جس وقت سیاسی اسلام بھی ترکی میں منظم ہو رہا تھا اور صوفی اسلام یا صوفیانہ تعبیر پر مبنی یہ گولن تحریک بھی کام کر رہی
جی.
تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ اردوغان کا زیادہ تعلق سیاسی اسلام سے تھا, ان دونوں کے درمیان کوئی مخاصمت نہیں تھی, یعنی متوازی طور پر شانہ بشانہ
جی.
یہ دونوں کام کرتے رہے ہیں. اربکان کے زمانے بھی کم و بیش یہی صورتحال تھی
جی.
بعد کے دور میں بھی گولن تحریک نے ان لوگوں کی مدد کی اور ان کی پوری سپورٹ ان کو حاصل رہی. یہ معلوم ہے کہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ, بلکہ کہا جاتا ہے کہ ترکی میں ہر دسواں آدمی گولن تحریک سے وابستہ ہے
جی.
ان کے اثرات جوڈیشری میں بھی ہیں, وہ تعلیم میں بھی ہیں, یونیورسٹیوں میں بھی ہیں, وہ سماجی اداروں میں بھی ہیں, اسی طرح معاشی طور پر جو تنظیمیں کام کرتی ہیں ان میں بھی ہیں. تو یہ ساری قوت اصل میں ان لوگوں کی پشت پر رہی ہے
جی.
اس کے بعد اختلافات کا بظاہر آغاز ہوا وہ تو کرپشن کے بعض الزامات سے ہوا ہے
جی.
میں خود جب ترکی گیا تو میری میزبانی گولن تحریکی کے لوگوں نے کی تھی
جی.
اور اس وقت بھی میں نے یہ دیکھا تھا کہ ان کے ہاں بڑی تلخی ہے طیب اردوغان کے لیے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو امیدیں ان سے وابستہ کی تھیں یہ اس پر پورے نہیں اترے, اور ان کے ہاں نہ صرف یہ کہ ایک عثمانی سلطان بننے کا بڑا غیر معمولی دائیہ ہے
جی.
اور یہ بہت اسراف کرتے ہیں اور انہوں نے بڑی نمائش اختیار کر رکھی ہے اپنی ذاتی زندگی میں بھی, اور دوسرے یہ کہ ان کے ہاں کرپشن ہے اور غیر معمولی کرپشن ہے
جی.
اس کا وہ برملا اظہار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم اب ان کے ساتھ اس طرح کی ہمدردی نہیں رکھتے جیسی ایک زمانے میں ہماری رہی.
غامدی صاحب, جس طرح آپ نے ذکر کیا مکالمے کا, اس کے ذریعے امن لانا گلن تحریک کے بارے میں, انٹر فیتھ ڈائیلاگ ہو گیا اور سیکولر اور ڈیموکریٹک سوسائٹی کی آپ نے بات کی, تو کیا آپ کے جو فالوورز ہیں پاکستان میں دنیا بھر میں, یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تحریک, آپ کی جو تحریک ہے وہ بھی گلن موومنٹ جیسی ایک روشن خیال تحریک ہے؟
بہت سے معاملات میں میرے اور ان کے نقطہ نظر میں اتفاق ہے
جی.
میری دعوت کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں پورے دین کو یا مذہبی فکر کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھا گیا ہے, یعنی وہ صوفیانہ تعبیر بھی نہیں ہے اور وہ سلفی یا سیاسی تعبیر بھی نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ اسلام کی اصل تعبیر ہے
جی.
اور اس کی روح سے ظاہر ہے کہ میں نے مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کا کام کیا ہے
جی.
تو اس وجہ سے میرے بہت سے افکار و خیالات ایسے ہیں کہ جن کا شاید گولن تحریک میں ذکر بھی نہیں ہوتا
جی.
تاہم بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اور میرے درمیان ایک اتفاق ہی ہونا چاہیے, یعنی لوگوں کی خدمت کی جائے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا
جی.
ان کے ساتھ مکالمہ کیا جائے. اس وقت جو دنیا کا نظم قائم ہے جس میں قومی ریاستیں وجود پذیر ہو چکی ہیں, ان میں کوئی انتشار یا اختلال پیدا کرنا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا. ہم ان میں انسانوں کے ساتھ وہی معاملہ کر سکتے ہیں جو کہ ہر شریف النفس انسان کو دوسروں کے ساتھ کرنا چاہیے. تو اس طرح میرا خیال یہ ہے کہ فکر کے لحاظ سے تو میرے اور ان کے مابین کوئی بہت زیادہ مماثلت نہیں ہے
جی.
لیکن لایا عمل اور مزاج کے لحاظ سے بہت چیزوں میں مماثلت تلاش کی جا سکتی.
یہ تھے معروف مذہبی سکالر جاوید احمد غامدی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں جسمانی طور پر معذور افراد نے سرکاری ملازمتوں میں معذور افراد کے لیے مختص کوٹے پر عمل درآمد نہ ہونے پر احتجاج کیا ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
جسمانی طور پر معذور افراد نے کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سبززار سے ایک ریلی نکالی. وہ وزیر اعلی ہاؤس جانا چاہتے تھے تاکہ انہیں اپنے مسائل اور مشکلات سے آگاہ کریں, لیکن پولیس نے انہیں وزیر اعلی ہاؤس کی جانب جانے نہیں دیا, جس پر انہوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے دفتر کے مین گیٹ پر دھرنا دے کر نعرے بازی کی. مظاہرہ شرکا نے بتایا کہ سرکاری ملازمتوں میں معذور افراد کے لیے جو کوٹا مختص ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ سنگین مسائل سے دوچار ہیں۔ انجمن معذوران بلوچستان کے صدر جہانگیر کاکڑ نے بے روزگاری کو معذور افراد کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا۔
معذوروں کے جو مسائل کے سب سے بڑا پرابلمز کی جو مدر ہے وہ روزگار۔ ہمیں آج ہم سب تمام بلوچستان کے معذور افراد بے روزگار، ہمیں اپنا حال میں جو ہمیں حقوق دیا اس کے تحت ہمیں ملازمت۔
میٹروپولیٹن کارپوریشن کے مین گیٹ کے باہر معذور افراد کا احتجاجی دھرنا 7 گھنٹے تک جاری رہا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
کھیلوں کی خبریں عبدالرشید شکور کی زبانی۔
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ کل سے ایج بیسٹن میں شروع ہو رہا ہے۔ 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے۔ ایج بیسٹن میں پاکستان کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ اس میدان میں اس نے 7 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں، جن میں سے 4 میں اسے شکست ہوئی ہے اور 3 ڈرا ہوئے ہیں۔ پاکستانی ٹیم کے کوچ مکی آتھر کا کہنا ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو اپنے کھیل میں غیر معمولی بہتری لانی ہوگی اور جارحانہ کرکٹ کھیلنی ہوگی۔ مکی آتھر کا کہنا ہے کہ انہیں اولڈ ٹریفرڈ میں اپنے کھلاڑیوں کی کارکردگی پر سخت مایوسی ہوئی ہے۔ مکی آتھر کا کہنا ہے کہ محمد حفیظ کے لیے 2 روز تک ایک اسپن کوچ کارل کرو کی خدمات بھی حاصل کی گئیں، جو اس سے پہلے ویسٹ انڈین اسپنر سنیل نارائن کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں۔ ویسٹ انڈیز اور بھارت کے درمیان کنگسٹن میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج 4th دن ہے۔ تیسرے دن بھارت نے اپنی پہلی اننگز 500 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی۔ اس طرح اسے ویسٹ انڈیز پر پہلی اننگز میں 304 رنز کی برتری حاصل ہو گئی۔ بھارتی اننگز میں لوکیش راہل کے بعد اجنکیا رہنے نے بھی سینچری اسکور کی۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کوچ ڈیرن لیمن کے معاہدے میں 2019 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ان کا موجودہ معاہدہ اگلے سال تک کا تھا۔ آسٹریلوی ٹیم اس وقت سری لنکا کے دورے پر ہے، جہاں اسے پہلے ٹیسٹ میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دوسرا ٹیسٹ میچ جمعرات سے گول میں کھیلا جائے گا۔ روس کی ویٹ لفٹنگ فیڈریشن نے اپنے کھلاڑیوں پر اولمپکس میں شرکت پر پابندی کے خلاف اپیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روسی حکومت کی جانب سے ڈوپنگ کے عمل کی پشت پناہی کی خبر سامنے آنے کے بعد ورلڈ ویٹ لفٹنگ فیڈریشن نے روسی ویٹ لفٹرز کے ریو اولمپکس میں شرکت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ جرمن فٹبالر لی روئے سین مینچسٹر سٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں۔ اس سال سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کا دورہ زمبابوے 2 ٹیسٹ میچوں کے بجائے سہ فریقی ون ڈے سیریز پر مشتمل ہو سکتا ہے، جس میں تیسری ٹیم ویسٹ انڈیز ہوگی۔
آئیے نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں آپ ہالینڈ کے باشندے کا اپنی چینی محبوبہ کے لیے 10 دن تک ایئرپورٹ پر انتظار کی خبر میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ موصوف تو لمبے انتظار کے بعد سیدھے اسپتال پہنچے، لیکن آپ آئیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر اس خبر کی تفصیل پڑھنے کے لیے۔ ابھی سیربین کے نصف میں وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، جو پیش کر رہی ہیں شمائلہ خان۔
ترک وزیر خارجہ مولود اوغلو نے کہا ہے کہ وہ جلا وطن ترک مبلغ فتح اللہ گولن کی تنظیم کی پاکستان میں سرگرمیوں سے متعلق ترک حکومت کے خدشات پر پاکستانی رد عمل سے مطمئن ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے وزارت خارجہ کے حکام سے کہا ہے کہ سعودی عرب میں مختلف کمپنیوں میں کام کرنے والے پاکستانیوں کے واجبات دلوانے کے لیے سعودی حکام سے بات کرے. ادھر انڈیا کے وزیر برائے امور خارجہ وی کے سنگھ بیرون ملک مقیم 10,000 بے روزگار انڈین شہریوں کی مدد کے لیے آج سعودی عرب جا رہے ہیں. فرانس کے شہر نارمنڈی میں ایک چرچ کے پادری کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں. 85 سالہ پادری کو دولت اسلامیہ سے منسلک دو فرانسیسی نوجوانوں نے ہلاک کیا ہے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان میں مسلح گروپ لوگوں کو اپنی جانیں بچا کر پڑوسی ملک یوگینڈا جانے سے روک رہے ہیں اور نوجوانوں کو زبردستی بھرتی کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
وزارت خارجہ کے حکام نے سعودی عرب میں مختلف کمپنیوں میں کام کرنے والے پاکستانیوں کے واجبات دلوانے کے لیے سعودی حکام سے بات چیت شروع کر دی ہے. اس ضمن میں پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے سعودی عرب کے وزیر قانون اور دیگر حکام سے بات چیت کی ہے جنہوں نے اس معاملے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس ذکریہ نے بی بی سی کو بتایا کہ اس وقت سعودی عرب میں دو ایسی کمپنیاں ہیں جن میں 8,500 پاکستانی کام کر رہے ہیں اور جن کے واجبات ابھی تک ادا نہیں کیے گئے. انہوں نے کہا کہ ان کمپنیوں میں 7 کنٹریکٹنگ اور سعودی اوجر شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ متعدد پاکستانیوں کے ان کمپنیوں سے کیے گئے معاہدے مکمل ہو چکے ہیں اور انہوں نے ان کمپنیز میں جتنا وقت گزارا ہے اس کے واجبات لینا چاہتے ہیں، جبکہ دیگر پاکستانی اپنے کئی ماہ کے واجبات لینے کے خواہاں ہیں.
اس میں وے فارورڈ یہی ہے کہ اس وقت ہماری کوششیں جو ہے مستقل تھی. ہمارے سفیر جو ہیں وہ ہر سطح پہ جا کے ملے ہیں. ابھی انہوں نے سعودی فارم منسٹر سے ملاقات کی تھی اور کل جو ہے انہوں نے سعودی لا منسٹر سے ملاقات کی تھی اور اس کے سلسلے میں سب نے ایشورنس دلائی کہ ہم جلد از جلد مسئلے کو حل کرائیں گے. سعودی کنگ نے بھی جو ہے ہماری رپورٹس کے مطابق ایک ڈکری ایشو کی ہے جس کے مطابق ان کو ہدایت جاری ہوئی ہے کمپنیز کو کہ وہ اپنے ملازمین کے ڈیوز جو ہیں وہ امیجیٹلی ادا کریں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس وقت لٹیگیشن میں بھی چلے گئے ہیں اور یہ صرف ایک ملک کے لوگ نہیں ہیں، یہ کئی ممالک کے لوگ ہیں جن کو یہ مسئلہ درپیش ہے.
نفیس ذکریہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کی ہدایت پر سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو درپیش ایسے مسائل کے حل کے لیے پاکستانی سفارت خانے میں ایک سیل قائم کر دیا گیا ہے جہاں پر کوئی بھی پاکستانی اپنے مسائل کے حل کے بارے میں درخواست دے سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے شہروں ریاض اور جدہ میں پاکستانی سفارت خانے کا عملہ اس بارے میں متعلقہ حکام سے بھی رابطے میں ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جو ملازمین ان کمپنیوں میں کام نہیں کرنا چاہتے ان کا ورک پرمنٹ منتقل کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ وطن واپس آنا چاہیں تو اس سلسلے میں بھی انہیں مدد فراہم کی جائے گی. یاد رہے کہ روزگار کے سلسلے میں پاکستانیوں کی سب سے بڑی تعداد سعودی عرب میں ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہے. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
فرانس کے شہر نارمنڈی کے چرچ کے پادری جیک ہیمل، جنہیں گزشتہ ہفتے دو نوجوان اسلام پسندوں نے یرغمال بنا کر خنجر سے ہلاک کر دیا تھا، آج ان کی آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں. ان رسومات کو شہر کے آرک بشپ نے ادا کیا. رسومات کی تفصیل سنیے سقلین امام سے جو کہ ایک صوتی جھلک سے شروع ہو رہے ہیں.
نارمنڈی میں چرچ کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ نہ صرف شہر کے کئی افراد نے شرکت کی بلکہ حکومت کی جانب سے فرانس کے وزیر داخلہ بھی پادری ژاک ہیمل کے آخری رسومات میں موجود تھے. پادری کو گزشتہ ہفتے نام نہاد دولت اسلامی سے تعلق رکھنے والے دو نوجوانوں نے خنجر سے گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا تھا. رسومات کے موقع پر پادری کی بہن روزلین نے کہا کہ ان کے 85 برس کے بھائی رحم دل اور محبت کرنے والے انسان تھے. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی نے کئی برس قبل فوج میں یہ کہہ کر شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی کو ہلاک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. پادری ہیمل پر حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب فرانس کے عوام اپنے قومی دن کے موقع پر ایک شدت پسند کے ہاتھوں ایک بڑی لوری کے ذریعے کچلے جانے والے افراد کا غم منا رہے تھے. فرانس کے شہر نیس میں اس لوری کے ڈرائیور نے 84 افراد کو کچل کر ہلاک کر دیا تھا. فرانس نے مسلمانوں میں شدت پسندی روکنے کے لیے ایسی 20 مساجد بند کرنے کا اعلان کیا ہے جہاں ایسے نظریات کو پھیلایا جاتا ہے جن سے شدت پسندی پھیلتی ہے. فرانس ملک میں اسلامی اداروں کے لیے خود سے مالی مدد دینے کے بارے میں غور کر رہا ہے جنہیں سعودی عرب سے مدد ملتی ہے. مبصرین کے مطابق سعودی مالی امداد سے قدامت پسند وہابی نظریات کو فروغ ملتا ہے جن سے شدت پسندی پھیلتی ہے. فرانس کے مسلمانوں کی ایک بڑی تنظیم نے حکومت کی ان تجاویز کا خیر مقدم کیا ہے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں سرکاری حکام نے سیکیورٹی فورسز کے ایک سرچ آپریشن میں 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. حکام کے مطابق اس کاروائی کے دوران عسکریت پسندوں کے 4 ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے. دوسری جانب بلوچ قوم پرست جماعتوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ آپریشن میں عام آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق کیچ میں اوشاب کے علاقے کولوا میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر سرچ آپریشن کیا گیا. ترجمان نے دعویٰ کیا کہ سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ایک اہم کمانڈر سمیت 3 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے. ترجمان کا کہنا تھا کہ سرچ آپریشن میں عسکریت پسندوں کے 4 ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے علاوہ 7 مشتبہ افراد کو بھی گرفتار کیا گیا. ایف سی کے ترجمان کے مطابق مارے جانے والے عسکریت پسند ٹارگٹ کلنگ اور دیگر جرائم میں ملوث تھے. تاہم کالعدم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے اس علاقے میں تنظیم کے کسی کمانڈر یا عسکریت پسند کی ہلاکت کے دعوے کو سختی سے مسترد کیا ہے. 2 کم پرست جماعتوں بلوچ نیشنل موومنٹ اور بلوچ ریپبلکن پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ ان علاقوں میں آپریشن کے دوران عام آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس حوالے سے سوئٹزرلینڈ سے بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان شیرواند بھٹی کا واٹس ایپ پر بھیجے جانے والے ایک آڈیو بیان میں کہنا ہے
کا ہوشاب کلو میں وہاں پہ آپریشن شروع کیا. زمینی فوج بھی ہے اور وہاں ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں. عام آبادی پہ نہتے لوگوں پہ وہاں پہ شیلنگ جاری ہے. ابتدائی اطلاع یہ ہے وہاں 3 معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا, ان میں بچے بھی ہیں اور ایک عورت بھی ہے.
دریاسنا کالعدم طلبا تنظیم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد گروپ نے الزام عائد کیا ہے کہ ضلع کیچ سے تنظیم کے مرکزی چیئرپرسن کریمہ بلوچ کی ماموں مسٹر نور احمد بلوچ کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے. تنظیم کی جانب سے میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق مسٹر نور احمد بلوچ کو تربت سے تم پاتے ہوئے گنا چیک پوسٹ پر گاڑی سے اتارا گیا. دوسری جانب کالعدم عسکریت پسند تنظیم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے سبی کے قریب سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے. تاہم سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
بھارت کی سخکیر ہندو تنظیم ہندو سینا کے کارکنوں نے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کے پاکستان کے دورے کے خلاف پارلیمنٹ کے نزدیک احتجاج کیا ہے. راج ناتھ سنگھ سارک ملکوں کی وزرائے داخلہ کی کانفرنس میں شرکت کے لیے بدھ کو اسلام آباد پہنچنے والے ہیں. ہندو سینا کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت میں دہشت گردی میں ملوث ہے اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شورش کے لیے ذمہ دار ہے, اس لیے انہیں یہ دورہ منسوخ کرنا چاہیے. دلی سے ہمارا نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
دائیں بازو کی سختگیر مذہبی تنظیم ہندو سینا کے کارکن پارلیمنٹ کے نزدیک جنتر منتر پر وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کے پاکستان کے مجوزہ دورے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. راجناتھ سنگھ سارک ملکوں کی وزرائے داخلہ کی کانفرنس میں شرکت کے لیے کل اسلام آباد جا رہے ہیں. ہندو سینا کے کارکنوں نے راجناتھ سنگھ سے پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کا پوسٹر جلایا. ہندو سینا کے صدر وشنو گپتا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے دورے کی مخالفت کی وجہ بتائی.
ہماری سرزمین پر بار بار آتنکی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں اور لگاتار پہلے ماننی مودی جی گئے ملے, ہمیں امید تھی کہ پاکستان اپنی حرکتوں سے باز آئے گا, لیکن نہیں. کیا ہوا پٹھان کوٹ اور پھر بھی ابھی جو گھاٹی میں چل رہا ہے ان سب کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. حافظ سید جو کہ آتنکی ہے وہاں کھلے عام پاکستان میں گھوم گھوم کے ریلیاں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے راجناتھ سنگھ کو اندر نہیں آنے دوں گا, گھسنے نہیں دوں گا, اور ہماری سرحد کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. ایسی استھتی میں راجناتھ سنگھ کا پاکستان میں جانا اچت نہیں ہے.
تو وشنو جی, یہ جو جا رہے ہیں ہوم منسٹر, یہ جو بات چیت ہے یہ سارک کے لیے جا رہے ہیں اور اس میں دہشت گردی آتنکواد پر ہی بات چیت ہونی ہے, اور بات چیت بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ اکیلا راستہ ہوتا ہے.
بات چیت پہلی بار نہیں ہوئی, بات چیت جب یو ایس میں ماننی مودی جی ملے اس ٹائم بات چیت ہوئی. مودی جی اچانک پاکستان چلے جاتے ہیں اس ٹائم بھی بات چیت ہوئی ہے, لیکن یہ جو سارک دیشوں کی بات چیت ہو رہی ہے, ٹاک ہو رہی ہے, اس میں سرکار کو भारत सरकार को अपना स्टैंड सार्क देशों में मजबूत से रखना चाहिए था कि आतंकी देश में हम बिल्कुल बैठक नहीं करेंगे, आपको बैठक कहीं किसी और देश में शिफ्ट करनी चाहिए।
राजनाथ सिंह पाकिस्तान की यात्रा रद्द करो।
भारत के वजारत दाखिला का कहना है कि सार्क के अलावा पाकिस्तान के साथ किसी तरह की बाहमी मीटिंग का इम्कान कम है, लेकिन माजी में सार्क की बाधापता मीटिंगों के अलावा मेजबान मुल्कों के वजरा से बाहमी मुलाकातें भी होती रही हैं। यहां दिल्ली में मुबसरीन का ख्याल है कि राजनाथ सिंह का इस्लामाबाद जाना ही कशीदगी और तातुल के इस दौर में एक मुस्बत इशारा है। शकील अख्तर, BBC, दिल्ली।
अमरीका की रियासत टेक्सस में एक ऐसे कानून पर अमल दरामद शुरू हो चुका है जिसके तहत तलबा को पोशीदा तौर पर यूनिवर्सिटियों में असलहा रखने की इजाजत होगी। बिल के हामी समझते हैं कि इससे कैंपसेस में फायरिंग के वाकयात में कमी आएगी, जबकि मुखालिफीन की राय है कि ये कानून यूनिवर्सिटियों में खौफ की फिजा पैदा करेगा। नामानिगारों के मुरासलों का खुलासा शुमाइला जाफरी की जुबानी।
इस कानून के मुताबिक 21 साल या इससे ज्यादा उम्र के तलबा जिनके पास हैंड गन रखने का परमिट मौजूद है क्लास रूम्स में असलहा ले जा सकेंगे, तहम उन्हें ये असलहा पोशीदा रखना होगा। यूनिवर्सिटियों में तलबा को असलहा ले जाने की इजाजत से मुताल्लिक कानून पहले ही अमरीका की 7 रियासतों में राइज है। टेक्सास में महकमा तालीम के हुकाम और कई तलबा को खदशा है कि ये कानून यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेने वाले तलबा की हौसला शिकनी का सबब बनेगा। तहम कानून के हामियों की राय है कि ये अवाम के अपने दिफा और आइनी हकूक के तहफ्फुज के लिए अहम है। अंतोनिया उकाफूर यूनिवर्सिटी की तालिबा हैं। वो इस नए कानून की मंजूरी पर बहुत मुतमईन है और आइंदा बरस से वो अपने साथ गन कैंपस ले जाने का इरादा रखती है।
ये खुद के तहफ्फुज के लिए है, ये मेरा हक है फर्द के तौर पर, एक कानून पर अमल दरामद करने वाले शहरी के तौर पर, कि मैं खुद को किसी भी खतरे से महफूज कर सकूं। हमारे लिए खतरे की नौयत तब्दील होती है, इसका इन्हिसार इस पर है कि हम कहाँ हैं। रात 10 बजे तक मेरी क्लासेस होती हैं, मैं रिहायशी इलाके से गुजर कर जाती हूँ, फिर भी हमले का खतरा रहता है। ऐसी किसी सूरत हाल में ये कानून तलबा की हिफाजत के लिए जरूरी है।
जेसिका जिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जेरे तालीम रही हैं, वो गुज़श्ता 9 माह से इस कानून के खिलाफ मुहिम चला रही
थीं।
अगर आप आदाद शुमार को देखें तो बंदूकें हमेशा दिफा से ज्यादा खुदकुशी करने के लिए इस्तेमाल हुई हैं, या फिर हादसाती तौर पर चलकर लोगों की जिंदगियां लेने का बायस बनी हैं। वैसे भी ये हमारी यूनिवर्सिटी की तारीख की तौहीन है और हमारी यूनिवर्सिटियों के इस मिशन की खिलाफ वर्जी है कि दुनिया को बेहतर और महफूज जगह बनाया जाए। टेक्सास में पोशीदा हैंडगन का लाइसेंस लेने के लिए सिर्फ 1 4 घंटे की क्लास लेनी पड़ती है, जिसके बाद कोई ट्रेनिंग नहीं।
यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के प्रोफेसर एलन फ्राइडमैन का कहना है कि नए कानून से मसाइल पैदा हो रहे हैं।
मैं बहुत गुस्से में हूं और बहुत तल्ख हूं। मेरे ख्याल में ये अहमकाना है, इसके मनफी और खतरनाक नतायज होंगे। बहुत से लोग मेरी तरह इस नए कानून पर नाला हैं। इसकी वजह से हम कई अच्छे असातिज़ा से महरूम हो चुके हैं। इस कानून की वजह से ये उस्ताद अब यूनिवर्सिटी आना पसंद नहीं करेंगे। हमें अपने क्लासरूम्स, तलबा और अपनी तरजीहात के बारे में सोचना चाहिए।
कुछ मुखालफीन की राय है कि कैंपसेस में असलहा रखने की इजाजत यूनिवर्सिटियों में आजादी इजहार को महदूद कर देगी और यहां खौफ की फिजा पैदा कर देगी। कानून कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के क्लासरूम्स में गन्स ले जाने की इजाजत देता है, तहम स्पोर्ट्स की सहूलतों और केमिकल लेबोरेटरियों में असलहा ले जाने की ममानियत होगी।
BBC के नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा पेश कर रही थी शुमाइला जाफरी।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रहीम यार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, BBC, क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, BBC, नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, BBC, पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, BBC, इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुलरशीद शकूर, BBC, दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, BBC, इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
दूसरी या तीसरी शादी करे तो उसे तलाक मांगने का हक हासिल नहीं है। अंबर शमसी, BBC, इस्लामाबाद।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुनो।
سن 2004 میں عراق میں ہلاک ہونے والے ایک امریکی مسلمان فوجی کے ماں باپ خضر خان اور غزالہ خان نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ قربانی کے معنی تک نہیں جانتے۔ پاکستانی نژاد خضر خان نے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں ایک تقریر کے دوران ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر سخت نکتہ چینی کی تھی، اور اس کے بعد جیسے ہی ٹرمپ نے ان کے خلاف ٹویٹ کیا ایک جنگ سی چھڑ گئی۔ جب خضر خان بول رہے تھے تو اس وقت ان کی اہلیہ غزالہ خان خاموشی سے ان کے پاس کھڑی تھی۔ بعد میں ٹرمپ نے ان کی خاموشی پر سوال اٹھایا تھا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں بولنے کی اجازت ہی نہ ہو۔ خان خاندان کے خلاف ٹرمپ کے بیانوں کی ان کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے رہنماؤں نے بھی تنقید کی، اور اب یہ موضوع امریکہ میں ایک بڑی سیاسی بحث کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بی بی سی کے واشنگٹن میں نمائندے برجیش اپادھیائے نے خضر خان اور ان کی اہلیہ غزالہ خان سے اسی سلسلے میں ایک بات چیت کی۔
خضر خان صاحب، غزالہ جی، بہت شکریہ بی بی سی سے بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب آپ اس منچ پر اتر رہے تھے اس تقریر کے لیے، کیا چل رہا تھا آپ کے من میں؟
نروس تھا کہ یہ الفاظ نکل سکیں گے یا نہیں۔
ایک بے حد جسے ہم پاورفل مومنٹ کہتے ہیں، جب آپ نے امریکہ کا کانسٹیٹیوشن نکالا، آئین نکالا، اور کہا کہ ٹرمپ صاحب کو یہ پڑھنا چاہیے، آپ نے پہلے سے سوچ رکھا تھا اس بارے میں؟
میں نے پہلے سے یہ سوچا تھا، میرے الفاظ یہ تھے، ڈونلڈ ٹرمپ، ہیو یو ریڈ دی کانسٹیٹیوشن آف یونائیٹڈ اسٹیٹس؟ ان دیئر لک فار دی ورڈز لبرٹی اینڈ ایکول جسٹس اینڈ ایکول ڈگنیٹی۔ یہ الفاظ تھے میرے۔ تو جب کمرے سے ہم ٹیکسی میں بیٹھنے کے لیے، کنونشن جانے کے لیے نیچے آ رہے تھے، تو میں نے کوٹ اس وقت پہنا ہینگر سے۔ جب میں نے کوٹ اس طرح سے پہنا تو میرا ہاتھ جیب کو لگا، تو وہ میری جیب کو ہاتھ لگا، تو میں نے کہا کہ اٹل بی گڈ اوکیژن کہ میں اس کو نکال کے کہوں، بجائے اس کے کہ ہیو یو ریڈ دا کانسٹیٹیوشن، اف ناٹ دین آئی۔ تو وہ میں نے آخری وقت میں اس میں ایڈ کیا۔
اتنا بڑا طوفان کھڑا ہوگا کہ ٹرمپ سیدھا آپ پر حملہ کرنے لگیں گے ایک طرف، اور دوسری طرف سڑک پر لوگ روک روک کر کے آپ کو داد دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا، اندازہ تھا یہ آپ کو؟
نہیں، بالکل بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ قدرت کی طرف سے رہنمائی ہو رہی ہے اس معاملے میں۔ ہم مسلمان ہیں، امیگرنٹ ہیں، اور اس نے مسلمانوں پہ حملہ شروع کیا ہوا، تو وہ اس وقت خیال آیا کہ ہم تو اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ وی آر پیٹریارک مسلمز، وچ وی آر۔ تو یہ تمام تقریر کے خیال جو تھے، یہ اس طرح سے کہ ان کی بیک گراؤنڈ ہے، اس وجہ سے جب وہ الفاظ منہ سے نکلے تو وہ لوگوں کے دلوں کو لگے، تو اس کی وجہ سے یہ ریسپشن، یہ بات، یہ مہربانی، یہ جو پیار محبت مل رہا ہے، یہ ان باتوں کی وجہ سے ہے۔
آج جب آپ ٹیلی ویژن چینلز پر صبح سے ہیں اور لگاتار آپ کا ذکر ہو رہا ہے، ٹرمپ ابھی بھی ٹویٹ کر رہے ہیں اور خاصا غصہ نکال رہے ہیں آپ پر، کیا پیغام ہے آپ کا ٹرمپ کے لیے آج؟
ٹرمپ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ، سب سے پہلے یہ کہ میں اس سے کوئی براہ راست مخاطب نہیں ہوں، دوسری یہ بات ہے کہ ایک قوم کے رہنما میں اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ وہ تنقید کو برداشت کر سکے، یہ اس کی لیڈرشپ کی کا حصہ ہے۔
یہ رکے گا کہاں؟ آپ کیا چاہیں گے کہ وہ معافی مانگے؟
نہیں، معافی کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، ہم وی آر مور ڈگنیفائڈ دین معافی، معافی سے بڑی بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں ہم۔ پوزیشن کیا ہے؟ پوزیشن وہ یہ ہے کہ ہمارے بیٹے کی قربانی اس ملک کی حفاظت کے لیے، ہم گولڈ اسٹار فیملی ہیں، اس ملک کی گولڈ اسٹار فیملیز جو ہوتی ہیں اس کو یہ قوم انتہائی بڑے مقام پر بٹھاتی ہے، وہ پریزیڈنٹ سے بھی بڑا مقام ہوتا ہے، تو ہمیں معذرت کی، ہمیں اپالوجی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
غزالہ جی، جب آپ وہاں پر کھڑی تھیں اور اس بارے میں ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ وہ بالکل خاموشی سے کھڑی تھیں، ان کو شاید بولنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور اشارہ تھا کہ اسلام میں اس طرح سے ہوتا ہے، اس کے جواب میں کیا کہیں گی آپ؟
اس وقت جب میری پوزیشن تھی، سارے امریکہ نے اس کو محسوس کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا پرابلم تھی کہ اس نے وہ میری تکلیف نہیں دیکھی، میری خاموشی دیکھی؟ بس پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے یہ سب کچھ کہ اس نے مجھے اتنا اسٹرانگ بنا دیا کہ میں اسٹیج تک پہنچ گئی، اور جہاں تک میری تکلیف کے میرے بیٹے کی تصویر پیچھے لگی ہوئی ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں بات کرو وہاں کھڑی ہو کے, میرے میں نہیں ہمت تھی. آئی ہیڈ ٹو کنٹرول, میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھا ہوا تھا اس وقت, اور جو کچھ خان صاحب میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے وہ میری ہی آواز تھی پیچھے.
آج ٹرمپ اگر آپ کے آمنے سامنے ہوتے ہیں یا ان سے سوال جواب آپ کو کرنا ہو, کیا کہیں گے, آپ کا کیا پیغام ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے؟
میں تو ویسے کبھی بھی کسی کو چیلنج نہیں کرتی, میں تو صرف یہی کہوں گی کہ خدا تیرے دل میں روشنی دے, تجھے پیار اور محبت کرنا سکھائے, اور اپنے اندر جھانک کے اپنے آپ کو سمجھائے. خدا اتنی طاقت دے تمہیں کہ اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہے.
تھوڑا سا اپنے بیٹے کیپٹن ہمایوں خان کے بارے میں بتائیں, فوج میں جانے کا کیسے فیصلہ کیا انہوں نے؟
یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا, میں نے تو روکا کیونکہ میں تو نہیں برداشت کر سکتی تھی, میں نے اس کو روکا. ہنس کے کہتا ہے کہ نہیں نہیں, مجھے اس ان کا ڈسپلن, مجھے ورکنگ وتھ پیپل کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا بہت بہت پسند ہے, اینڈ میں بہت انجوائے کرتا ہوں.
اس ملک کو آپ نے اور خان صاحب نے اپنا گھر بنا لیا ہے, پاکستان کو چھوڑ کر آئے آپ, اگر پھر وہ موقع آتا ہے کہ آپ کو آپ کا بیٹا کہے کہ میں فوج میں جانا چاہتا ہوں, اور جو ہو رہا ہے اس ملک میں خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف جس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں, کیا رخ ہوگا آپ کا؟
I will proudly say, میں بڑے فخر سے کہوں گی کہ جی بیٹے جس طرح سے تمہاری خوشی ہے وہ کرو. قربانیاں انسان کو دینی پڑتی ہیں اس دنیا میں اپنی آزادی کے لیے. ہمارے بڑوں نے, میں 65 کی جنگ دیکھی ہے, میں نے 72 کی جنگ دیکھی ہے, کتنے بچوں نے کتنے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں.
آپ لوگ ایک نجی زندگی گزار رہے تھے, اچھی زندگی یہاں, اب پبلک لائف میں ایک طرح سے آپ آ چکی ہیں, آپ پر حملے ہوں گے, ان پر حملے ہوں گے, کیونکہ ایک طرح سے سیاسی منچ پر آپ اترے ہیں, تیار ہیں اس کے لیے؟
اگر آپ تیار ہیں.
نہیں, میں تیار نہیں ہوں کسی قسم کے حملے کے لیے, اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حملے ہوں گے.
زبانی
تنقید, ظاہر ہے جب آپ کسی پہ تنقید کریں گے دوسرے کو بھی حق ہے کہ آپ پہ تنقید کرے, تو وہ سیاسی گفتگو کا حصہ ہے. صرف فرق یہ ہے کہ میں کسی آفس کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. جو آفیسوں کے لیے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کی ذہنیت اور ان کی کیپیسٹی بڑی ہونی چاہیے, بڑی ہوتی ہے. اگر ایک عام میرے جیسا عام آدمی اگر ایک اس ملک کے سب سے بڑے آفس کے کینڈیڈیٹ کو پہ اعتراض کرے تو اس کا ری ایکشن اور میرا ری ایکشن مختلف ہونا چاہیے.
اور یہ ممکن ہے کہ آپ ہلری کلنٹن کے لیے آنے والے 2-3 مہینوں میں کیمپین کریں گے اگر ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ آتی ہے, گزارش ہوگی؟
مجھے بڑی خوشی ہوگی. ابھی تک انہوں نے نہ پوچھا ہے, نہ انہوں نے کوئی پیشکش کی ہے, انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا.
مسلمان امریکی فوجی کے ماں باپ خضر خان اور غزالہ خان سے خصوصی بات چیت کی برجیش اپادھیائے نے. برجیش اس وقت ہمارے ساتھ واشنگٹن اسٹوڈیو سے براہ راست بھی موجود ہے. برجیش, ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے بیان دیا ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات میں ان سے دھاندلی ہو سکتی ہے, تو کیا امریکہ میں بھی ایسا ممکن ہے؟
دیکھیں, کئی بار اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں عادل, کہ ہاں جو الیکشن مشین میں خرابی ہوئی یا کوئی پریشانی ہوئی, ووٹروں کو پولنگ بوتھ تک نہیں پہنچنے دیا گیا, لیکن اس وقت اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے اور نہ ہی ٹرمپ نے اس کی کوئی وجوہات سامنے رکھی ہے. مانا جا رہا ہے, کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کافی حد تک ریپبلکن پارٹی کے اندر اپنے لیے تھوڑا اور جوش بڑھانے کی قواعد کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, لیکن پہلی بار مجھے ٹرمپ تھوڑے سے بیک فٹ پر نظر آئے ہیں. جس طرح کے بیان انہوں نے خان فیملی پر دیے, ایسے ہی بیانوں نے انہیں اس مقام تک پہنچایا ہے. لیکن اس بار انہوں نے جنگ میں ہلاک فوجی کے والدین پر حملہ کیا اور اس سے جو طوفان برپا ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. ریپبلکن پارٹی کے کئی سینیٹرز نے ان پر تنقید کی ہے اور کئی نے تو یہ کہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے لیے ووٹ نہیں کریں گے, اور آج ہی صبح نیو یارک کے ایک ریپبلکن کانگریس مین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن کے لیے ووٹ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ ٹرمپ پورے ملک کو شرمندہ کر رہے ہیں. اب سے کچھ منٹوں پہلے صدر اوباما نے کہا ہے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہ ٹرمپ بار بار یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہیں, اور ریپبلکن پارٹی کو کھل کر اب کہنا چاہیے کہ ٹرمپ ریپبلکنز کی نمائندگی نہیں کر رہے. تو چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں ان پر, نئی پول ریٹنگز آئی ہیں اور ان میں ٹرمپ ہلری کلنٹن سے پیچھے نظر آ رہے ہیں, اور ایسے میں ٹرمپ کا یہ کہنا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوگی ماہرین کی نظر میں کچھ حد تک ان کی ہتاشا یا گھبراہٹ جی. آپ کہہ سکتے ہیں وہ دکھاتا ہے.
اچھا برجیش, آپ نے پولنگ ریٹنگ کی بات کی, ابھی دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے انتہائی شہرت حاصل کی, کافی وہ مقبول ہوئے, تو اس وقت کیا ان کے متنازع بیانات انہیں مزید مقبول بنائیں گے یا آپ کے خیال میں انہیں الٹا نقصان پہنچائیں گے, بیک فائر کریں گے؟
دیکھیے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ پہلے بھی طرح طرح کے بیان دے چکے ہیں, مسلمانوں کے خلاف ہو, جان میکین کے خلاف ہو, میکسیکنز کے خلاف ہو, لیکن اس کے بعد ان کی پول ریٹنگز آگے ہی گئی ہے. ابھی کے بھی جو ان کے بیان ہیں وہ بھی ان کے جو کور سپورٹرز ہیں ان کو اچھے لگیں گے. لیکن
اوکے برجیش, جی جی ان کو اچھے لگیں گے. برجیش اپادھیائے واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے, آپ بہت بہت شکریہ. امریکہ میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی مہم کے دوران مسلم مخالف بیانات کے بعد یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ امریکہ میں رہنے والے مسلم ووٹرز کا رجحان کس جانب ہوگا. نومبر میں ہونے والے انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن اور ریپبلکنز امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. نیو یارک میں سلیم رضوی نے کچھ مسلم ووٹرز سے بھی بات کی, سنیے انہی کی رپورٹ.
ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے دو دن پہلے ایک امریکی مسلم فوجی کے والدین کے بارے میں متنازع بیان دیا تھا جس کے بعد سے ان پر سخت تنقید ہو رہی ہے. عراق میں مارے گئے ایک فوجی کے والد خضر خان نے ڈیموکریٹک کنونشن میں ٹرمپ پر تنقید کی تھی. اس کے بعد ٹرمپ نے کہا تھا کہ فوجی کی ماں کو شاید بولنے کی اجازت نہیں تھی, اس لیے وہ اپنے شوہر کے ساتھ خاموش کھڑی تھی. اس بیان کے بعد سے ٹرمپ کو کئی ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں پارٹیوں کے لوگوں کی تنقید جھیلنی پڑ رہی ہے. اب ملک بھر میں اس مسئلے پر بحث چھڑی ہوئی ہے اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم امریکی فوجی جو عراق میں تعیناتی کے دوران مارا گیا تھا اس کے والدین کے ساتھ عزت اور وقار سے پیش آنا چاہیے. ظاہر ہے مسلم امریکی ووٹروں کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک کا انتخاب کرنا کوئی مشکل بات نہیں لگتی ہے. پاکستانی نژاد محمد رضوان ورجینیا میں رہتے ہیں.
جتنے پاکستانی دوست آ رہے ہیں موسٹلی جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ہلری جو ہے شی ہیز اے ویری گڈ فارن پالیسیز فار یو نو ادر کنٹریز اینڈ اسپیشلی آئی تھنک شی از گڈ فار مسلمز ٹو, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹس جو ہیں وہ ہماری کمیونٹی میں بہت کم ہیں. وی ہیو فیو فرینڈز فرام انڈیا اینڈ بنگلہ دیش, آئی تھنک آل آف ہم وہ بھی انہیں کو سپورٹ کر رہے ہیں ڈیموکریٹس کو.
محمد رضوان کہتے ہیں کہ جو اکا دکا ٹرمپ کے حمایتی تھے وہ ان کے متنازع بیانات کے بعد پالا بدل گئے.
تو آفٹر ہیئرنگ دوز کامنٹس فرام ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ ہے کہ جو پاکستانی پہلے ریپبلکنز کے ساتھ تھے اب وہ ان کا سپورٹ کر رہے ہیں, تو آئی تھنک ہلری جو ہے اس کے چانس زیادہ ہیں ابھی.
کیلیفورنیا کے سین برنڈینو میں دہشت گرد حملوں کے بعد ٹرمپ نے مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائے جانے کا مطالبہ کیا تھا جس پر ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. ویسے امریکہ میں مسلمانوں کی لمبے عرصے سے ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب رغبت رہی ہے. فلاڈیلفیا میں رہنے والے بنگلہ دیشی نژاد راشد خان بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے پرانے حمایتی ہیں.
ڈونلڈ ٹرمپ کو پریسیڈنٹ بنائے نا تو سب سے بڑی غلطی ہوگی اس کو, امریکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی بھائی. مسلمانوں کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے, مسلمان کے لیے ٹھیک ہو تو ڈیموکریٹک ہی ٹھیک ہو, ریپبلکن کا بھی نہیں ٹھیک. مجھے ہلری کا اچھا لگتا ہے, ہلری از ٹیلنٹڈ.
کچھ امریکی مسلمان تو ٹرمپ کی حمایت کرنے والوں میں شامل ہیں لیکن ان کی تعداد بہت ہی کم ہے. زیادہ تر امریکی مسلمان ٹرمپ کو کسی صورت حمایت کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان میں جنوبی ایشیائی نژاد کے علاوہ افریقی نژاد امریکی مسلمان بھی ٹرمپ کی مخالفت کرتے ہیں. ایک افریقی نژاد امریکی مسلم خاتون جمیلہ کہتی ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت خلاف ہیں. میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بات سے قطعی اتفاق نہیں کرتی, میں تو اگر افریقی نژاد اور مسلمان نہ بھی ہوتی تو بھی میں ان کی حمایت کبھی نہ کرتی. ڈونلڈ ٹرمپ نسل کی بنیاد پر امتیاز بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان نفرت پھیلاتے ہیں, میں ان کی حمایت کبھی نہیں کر سکتی. یہ تھے ایک افریقی نژاد امریکی خاتون جمیلہ کے الفاظ. ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ہلری کلنٹن اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان فی الحال کانٹے کی ٹکر ہے. سلیم رضوی, نیو یارک.
یہ تھے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر ماہ پارہ صفدر, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے میٹ ہوولز, اور اسلام آباد میں عامر صدیقی, عادل شازیب. اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
وزیر خارجہ میولت چاوش اولو نے کہا ہے کہ وہ جلا وطن ترک مخالف فتح اللہ گولن کی تنظیم کی پاکستان میں سرگرمیوں سے متعلق ترک حکومت کے خدشات پر پاکستانی رد عمل سے مطمئن ہے. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے وزارت خارجہ کے حکام سے کہا ہے کہ سعودی عرب میں مختلف کمپنیوں میں کام کرنے والے پاکستانیوں کے واجبات دلوانے کے لیے سعودی حکام سے بات کریں. ادھر انڈیا کے وزیر برائے امور خارجہ وی کے سنگھ بیرون ملک مقیم 10,000 بے روزگار انڈین شہریوں کی مدد کے لیے آج سعودی عرب جا رہے ہیں. بنگلہ دیش میں دارالحکومت ڈھاکہ کے کیفے پر گزشتہ مہینے ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث بنگلہ دیشی نژاد کینیڈین شخص کے بارے میں اطلاع دینے والوں کے لیے پولیس نے بڑے انعام کی پیشکش کی ہے. اس حملے میں 20 مغوی ہلاک ہوئے تھے جن میں زیادہ تر غیر ملکی شامل تھے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.